الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. پچھلی مجلس میں باب نمبر 17 تک ہم آ کے رک گئے ہیں. ایمان کے شعبوں میں سب سے افضل عمل, اس سے آگے مسئلہ نمبر 18 اسلام کے بہترین اعمال یا اسلام کے اوصاف میں سے دو بہترین باتیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل الاسلام الحنیفیت السمحة, ایمان کی یا اسلام کی خصلتوں میں سے سب سے افضل ترین خصلتیں دو چیزیں ہیں, ایک حنیفیت اور دوسرے سماحت. سورج کا زوال ظہر سے پہلے ہوتا ہے اور عقل کا دوپہر کے کھانے کے بعد. یہ وقت سب سے مشکل وقت ہے اور اس میں نیند تو پوچھ کے آتی ہے, اونگ نہیں, آدمی بیٹھے بیٹھے سو جاتا ہے. تو کوشش کریں کہ جتنا ہو سکے آپ سنیں, یا تو پوری بات میں سو جائیں یا تو پوری بات میں بیدار رہیں. درمیان میں آدھی بات سن کے اگر آپ سو گئے تو آپ سوئے تھے روزے پہ, اٹھیں گے حج کے اوپر, روزے میں حج کہاں سے آ گئے ابھی. تو تھوڑا مشکل ہوتا ہے, تھوڑا آگے ہو جائیں تاکہ اور آنے والوں کے لیے جگہ ہو جائے, اور اے سی وغیرہ تھوڑا ٹھیک رکھیں تاکہ لوگوں کو گرمی محسوس نہ ہو, زیادہ لوگ بیٹھے ہوئے. کھانا سب لوگ کھا لیے ہیں, کوئی رہ گیا ہے؟ ہاں کوئی رہ گیا ہے؟ واقعی پوچھ رہا ہوں میں, کوئی رہ گیا کھانے سے؟ رہ گیا تو نیچے جا کے کھا سکتے ہیں. جی کوئی بعد میں بھی آیا ہو سکتا ہے, ظہر کے بعد میں آ کے شریک ہوا ہو, تو اگر کوئی رہ گیا ہے تو نیچے جائیں, کھانے کا انتظام نیچے ہے انشاءاللہ. اسلام کے بہترین اوصاف میں سے دو باتیں ہیں, ایک حنیفیت اور دوسرے سماحت. اسلام عظیم شان دین ہے اور اس دین میں بنیادی چیز توحید ہے. الحنیفیت یہ اسلام کے خصائص میں سب سے اہم ترین خصلت ہے. ایسا دین جس میں اللہ کی توحید کا اہتمام ہے, اللہ کے ساتھ شریک نہیں, نہ ربوبیت میں, نہ الوہیت میں, نہ اسماء و صفات میں. حنیف جیسا کہ آپ دیکھ چکے ہیں, جو باطل معبودوں سے اپنے آپ کو پھیر لیں, ان کی طرف نہ جائیں اور اللہ رب العالمین کی توحید کا اہتمام کریں, اللہ ہی کو معبود مانیں, اللہ ہی کو اپنا رب بنائیں, اسی سے دعائیں کریں, اسی کو سجدہ کریں, اسی پر توکل کریں, اسی پر اعتماد کریں, اسی کے بارے میں اعتقاد رکھیں کہ وہی رزق دینے والا ہے, وہی خالق ہے, مالک ہے, وہی اولاد دیتا ہے, وہی برکت دیتا ہے, وہی مسائل کا حل کرنے والا ہے. حنیفیت یہ ہے کہ ایک انسان توحید کا اہتمام کرے, سب سے کٹ کے اللہ کا ہو جانا قلب کی سطح پر, کہ کسی پر اعتماد نہ ہو اللہ کے مقابلے میں, کسی کی طلب نہ ہو اللہ سے بڑھ کے, اللہ سے بڑھ کے کسی اور کی طلب دل میں نہ ہو. تو یہ حنیفیت ہے. تو اسلام کی خوبیوں میں سے ہے پہلی چیز کہ اسلام میں حنیفیت ہے. اسلام کے سارے اذان میں توحید, نماز میں توحید, خطبے میں توحید, نکاح کے خطبے میں توحید. آپ دیکھیے ہر جگہ آپ کو توحید کا اہتمام ملے گا, حج میں آپ دیکھیں گے توحید. تو اس طرح سے مختلف اعمال اسلام کے ہیں. اسلام کی نمایاں شان کیا ہے؟ حنیفیت, سب سے کٹ کے اللہ کا ہونا اور اللہ کا مقام کسی کو نہیں دینا. دوسری شان اسلام کی کیا ہے؟ سماحت. اسلام کے احکام میں سماحت ہے, یعنی بندوں کی کمزوریوں کا لحاظ. مثلا آپ کو وضو کرنا ضروری نماز کے لیے, پانی نہیں مل رہا ہے, یا بیمار ہے, زخمی ہے, پانی استعمال نہیں کر سکتے ہیں, تیمم کرو. تیمم بھی نہیں کر سکتے ہیں, زخموں پہ خراب ہو جائے گا, بغیر وضو تیمم کی نماز پڑھو. کھڑے ہو کے پڑھو, قیام ہونا چاہیے، نہیں کر سکتا قیام، بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتا، لیٹ کے پڑھو. روزہ ہے، سفر میں جا رہا، بہت مشقت ہے، ریگستان میں سفر ہے، ٹھیک ہے، سفر میں روزے چھٹی، آنے کے بعد قضا کرو. بیمار ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، سفر میں نہیں ہوں لیکن گھر پہ ہوں، بیمار ہوں، بعد میں رکھو. زکات دو، غریب آدمی ہوں کیا کروں، مت دو. حج نہیں جا سکتا سفر پہ، بستر پہ پڑا ہوں، کوئی بات نہیں، تم پہ ہے ہی نہیں حج. آپ سوچئے، یعنی اسلام کی شان یہ ہے، مجبوریاں انسان کی، کمزوریاں انسان کی، ان میں انسان کے تمام احوال کا لحاظ ہے کہ ایک آدمی کوئی عمل نہیں کر سکتا ہے. اسلام میں زور زبردستی نہیں، یعنی اس کو کرنا ہی پڑے، کرو یا مرو، نہیں مرو مت. اگر نہیں کر سکتے تو اپنے، حتیٰ کہ کفر یا کلمہ، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ایک آدمی کی جان خطرے میں ہے اور اس کے لیے سامنے والا کہہ رہا کہ اگر تم یہ نہیں کہو گے کفر یا کلمہ تو ہم قتل کر دیں گے، گنجائش ہے، بول دے وہ کلمہ زبان سے بول دے، بشرطے کہ دل اس کے مخالف ہو، دل اللہ پر ایمان رکھتا ہو، دل اس کے ساتھ موافقت نہ کرے. اسلام میں اتنی سہولت ہے. اور حرام چیزیں، مثلا مردار ہیں، ایک آدمی سفر میں ہے یا کسی حالت میں ہے اور کھانے کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں اور یقین ہے کہ اگر میں نے نہیں کھایا تو ہو سکتا ہے میں مر جاؤں، تو اس کے لیے مردار یعنی حرام چیز بھی کھانے کی گنجائش ہے. کتنا آسان دین ہے. تو اسلام کی شان جو ہے، ایک تو عقیدے کے اعتبار سے توحید ہے، احکام کے اعتبار سے سماحت ہے کہ انسان نہیں کر سکتا ہے اس کی رعایت اس میں ہے. قوانین کے لیے ایسا نہیں کہ کرنا ہی پڑے گا تم کو، نہیں میری طاقت میں، بس میں نہیں ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. بعض لوگ اس کا ترجمہ غلط سمجھتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں اللہ کسی پر وہ تکلیف نہیں ڈالتا جو برداشت نہیں کر سکتا. بولے میرے بھی اتنی تکلیف آ رہی، میں برداشت نہیں کر سکتا اس کو. کسی پہ پہاڑ گر گیا، کوئی ایکسیڈنٹ میں جو ہے گاڑی کے نیچے آ گیا، کوئی بیماری ایسی ہو گئی، کینسر کی بیماری، نہیں برداشت ہو رہا ہے، یہ مراد نہیں اس سے. اللہ تعالیٰ کسی سے وہ محاسبہ نہیں کرے گا، اس چیز کا محاسبہ نہیں کرے گا جو اس کی طاقت میں نہیں تھا. اللہ نے شریعت کا مکلف، ایسے اعمال کا مکلف انسان کو نہیں کیا جو اس کی بس میں نہیں ہے، یہ مراد ہے. کلفا یہاں پر جسمانی تکلیف نہیں، شرعی اعتبار سے ذمہ داری ہے. کسی آدمی سے پوچھا نہیں جائے گا تو نے ایسا کیوں نہیں کیا اگر وہ نہیں کر سکتا تھا. تو یہ چیزیں ہیں یاد رکھنا ہے. تو اسلام کی خوبیوں میں سے بہترین بات کیا ہے، دو چیزیں. اگر آپ کسی کو دعوت دے رہے ہیں آپ بتا سکتے ہیں اسلام کے اندر دو بیسک چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. ایک، توحید میں کمپرومائز نہیں ہے، اور احکام جتنے ہیں وہ انسان کے لیے ہیں، انسان کی سہولت کے اعتبار سے ہیں، ہر مجبوری کی رعایت اس میں ہے. یہ نہیں کہ زبردستی کرو چاہے تمہاری طاقت میں ہو یا نہ ہو، نہیں. تو یہ طبرانی کی حدیث ہے، امام الطبرانی نے الاوسط میں اس کو روایت کیا ہے. 19. اب اعمال میں بہترین اعمال مختلف اعتبار سے کون کون سے، جیسے عبادتی اعمال ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةُ، اچھی طرح جان لو کہ تمہارے تمام اعمال میں سب سے بہترین عمل اگر ہے تو وہ نماز ہے. اس میں نماز کی اہمیت ہے کہ دین میں سب سے بڑا عمل کون سا ہے، تعبدی امور میں، عبادتی اعمال میں سب سے بڑا عمل اگر ہے تو کون سا ہے، نماز ہے. اس حدیث کو امام احمد، ابن ماجہ، حاکم، بیہقی نے اور اسی طرح سے امام الطبرانی نے روایت کیا ہے. اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ عبادتی امور میں، عبادتی اعمال میں سب سے بڑھ کے اگر عمل ہے تو وہ کون سا ہے، نماز. ہماری زندگی میں نماز کا اہتمام ہونا چاہیے، پانچ وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ہم پڑھیں، کوئی نماز ہماری ضائع نہیں ہونا چاہیے، خاص طور سے فجر کی نماز. فجر کی نماز، فجر کی نماز کا خاص اہتمام ہونا چاہیے. اکثر آدمی تھکا رہتا ہے، رات بھر واٹس ایپ بھی تو چیک کرنا رہتا ہے پورے ساتھ دن بھر کے، تو آدمی چیک کرتا رہتا ہے، دو بج گئے، واٹس ایپ سے جب فارغ ہوتے ہیں تو یوٹیوب، اور یوٹیوب سے فارغ ہو تو فیس بک، اس کا فیس بک کر لیتا ہو تو آدمی بزی ہو جاتا ہے. اور کتنے لوگ فلمیں دیکھنا، اور رات رات دیر دو دو تین تین بجے تک گپ شپ، یہاں وہاں کے پان کھا کے لنگی پہن کے باہر بیٹھنا، اور ادھر ادھر کی بات ہے، جی ڈی پی بہت کم ہو گیا نا، اور تیرا دین کتنا کم ہو رہا ہے، اس کی فکر تجھ کو ہے کیا؟ جی ڈی پی کی فکر ہے تجھ کو، تو اس کو آخرت میں نیکیاں تیری کم ہو رہی ہے، زندگی کم ہو رہی ہے، جی ڈی پی نہیں، تیرا ہر دن تیری زندگی میں سے کم کر رہا ہے، وہ کم ہو یا بڑھے تو جانے والا ہے، تیری اس کی تیاری ہے تیری، کہاں ہے تیاری؟ نمازوں کا اہتمام کریں، رات میں جلدی آدمی کھائے پیے، بیوی بچوں کا محاسبہ کریں، ان کے ساتھ دین کی دو چار باتیں کریں، ان کے حال احوال پوچھیں، بچے کا کیا کر رہے ہیں، بچی کیا کر رہی ہے، بیوی کا کیا حال ہے، وہ سارے معاملات کر کے کھا پی کے چپ چاپ سو جائیں، سارے جہاں کا درد ہمارے سر میں ہے، سارے جہاں کا شر بھی ہمارے ہی گھر میں ہے کہ نہیں، یہ حال ہے جمع، ساری مصیبت گھر میں، پوری دنیا کا سارا، دنیا کا یہ بڑا بنا ہوا ہے، سب دیکھ رہا ہے، ادھر ایسا ہو رہا، ادھر ایسا ہو رہا، اپنے گھر کی فکر کرے، پانچ وقت کی نماز برابر، اور خاص طور سے کون سی؟ فجر کی، کیوں؟ اس لیے کہ کان میں شیطان کا پیشاب ہم کو نہیں چاہیے، ہاں کیا ہوتا ہے اگر فجر کی نماز چھوڑ دے آدمی لاپرواہی سے، تو شیطان آ کے کان میں پیشاب کر جاتا ہے، تیرے کان اس لائق ہیں کہ تیرے کان میں پیشاب کیا جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ دن بھر کسلان سست رہتا ہے آدمی، اس کے اثرات میں سے اثر ہے، دن بھر کیا رہتا ہے، ایک دم خبیث النفس کسلان، وہ دن بھر کیا ہوتا ہے، خبیث النفس، اس کا موڈ صحیح نہیں رہتا اور ایک دم سستی اس پہ چھائی ہوئی ہوتی ہے، کیا کیوں؟ اللہ کی بندگی کا اہتمام کریں، فجر کی نماز، اچھا سفر میں جا بول میرے سے اٹھنے نہیں ہوتا، اچھا اگر تجھ کو بولے صبح آ جا فجر میں، 2,00,000 روپے ملنے والے ہیں، نہیں پہنچے گا، برابر پہنچے، تو مؤذن صاحب اس سے بڑی چیز بول رہے ہیں، الصلاۃ خیر من النوم بول رہے ہیں، مؤذن صاحب بول رہے ہیں حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آ، وہ بڑی چیز ہے، 2,00,000 سے بڑھ کے ہوا، وہ اللہ کی طرف سے کامیابی ہے، 2,00,000 میں کوئی کامیابی نہیں ہے، لہذا آدمی کو چاہیے کہ نمازوں کا اہتمام کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احب الاعمال الى اللہ تعالی ادومها وان قل، اللہ کے نزدیک سارے اعمال میں، اب یہ صفت کے اعتبار سے ہے کہ عمل میں کیا کوالٹی سب سے امپورٹنٹ ہے، بہت زیادہ عمل کر لینا یا فلاں دن عمل کر لینا، چھٹی کا دن ہے، جمعہ کا روزہ رکھتا میں، یا لیلۃ القدر ہی کو پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے اس میں فلاں فلاں عبادت کرتا ہے، اعمال میں سب سے بہترین صفت اللہ کو کیا پسند ہے، آپ فرماتے ہیں احب الاعمال الى اللہ تعالی ادومها، اعمال میں سب سے زیادہ پسندیدہ اعمال اللہ کو وہ اعمال ہیں جو پابندی سے کیے جائیں، ادومها جن میں مداومت، جس میں دوام ہو، کنٹینیوٹی ہو، آج کیا کل چھوڑ دیا، نہیں لگاتار کرتا رہے آدمی، وہ ان قل چاہے عمل تھوڑا کیوں نہ ہو، یہ فرائض کی بات نہیں ہو رہی، اچھی حدیث معلوم پڑی، کل سے صرف عشاء کی نماز پڑھوں گا، تھوڑا ہوتا میرے سے پابندی سے پڑھ سکتا لیکن نہیں، یا دوسرا کہے جمعہ پابندی سے پڑھتا میں، یہ فرائض کے بارے میں نہیں ہے، یہ نوافل کے بارے میں، اور فرائض کے بارے میں اگر ہے تو اس اعتبار سے کہ اس پہ چھوڑنا نہیں، مداومت ہونا چاہیے اس پہ، لیکن نوافل کے بارے میں کہ ایک آدمی عمل اتنا اختیار کرے جتنے پر جم سکتا ہے، رمضان میں آیا دیکھا اس کا چل رہا 20 پارا، 10واں روزہ اور 20 پارا، ادھر دیکھا 15 پارا، اور میرا تیسرا، جوش میں آگے پھر پڑتا ہے، اور اس کے بعد سر کیسا کیسا ہو رہا، ڈاکٹر کے پاس جا کے سر گھوم رہا میرا، اتنا پڑھے گا تو ایسے ہوگا نا، سال بھر نہیں پڑھتا، رمضان میں تیسرے روزہ رکھ کے سب پڑھ رہا تو چکر نہیں آئے گا تو کیا ہوگا، تو بعض اوقات اتنا زیادہ عمل کرتا آدمی کہ اس کی کیپیسٹی وہ نہیں رہتی ہے، اور چھوٹ جاتا عمل، جوش میں آ کے اتنا نہیں کرنا کہ بعد میں بے ہوش ہو جائے آدمی، اتنا عمل چنیے جتنا آپ پابندی سے کر، سردی، گرمی، بارش، بزی، فری، بیمار، صحت مند، ہر حال میں آدمی جس کو نبھا سکتا ہے اس کو لینا، پابند رہنا، اس کا پابندی اصل ہے، کوانٹیٹی اصل نہیں ہے، کتنا کیا اصل نہیں ہے، کتنے زمانے تک کر رہا ہے یہ اصل ہے، لہذا ایک آدمی اگر یعنی پہاڑ کا ایک پتھر بھی اٹھا کے پابندی سے جاتا پھینک کے آتا، پھینک جاتا پھینک کے آتا، وہ پہاڑ ایک جگہ سے دوسری جگہ کر سکتا ہے پابندی سے، اتنا بڑا پتھر اٹھانے جا رہا اور نہیں اٹھ رہا، پاؤں دونوں گئے، تو ایسا بھی ہو سکتا ہے، بہت زیادہ نہیں، پابندی کے ساتھ عمل کرنا، چھوٹا عمل ہو، قرآن پڑھ رہے ہیں آپ، تھوڑا سا میں ایک پیج پڑھ سکتا ہوں قرآن کا بھائی، دو رکو پڑھ سکتا، تین رکو، ایک جز پڑھ سکتا، جتنا آپ کر سکتے، اپنی طاقت دیکھو، دوسری دنیا کو مت دیکھو، جتنا آدمی کر سکتا اتنا کرے، لیکن کیسا؟ پابندی کے ساتھ، نماز کی بات کے اذکار یا فلاں ذکر تلاوت اور دعا یا جو بھی نوافل کا اہتمام جتنا آپ سے ہو سکتا ہے، 11 رکعت تہجد کی نہیں ہوتی نا، ٹھیک ہے 7 پڑھ، 7 بھی ثابت ہے، 9 بھی ثابت ہے، 11 بھی ثابت ہے، میرے سے 11 نہیں ہوتا، ٹھیک ہے 7 تو پڑھ، 2 2 3 ختم، اتنا پڑھ سکتا ہے اتنا پڑھ سکتا ہے، لیکن پابندی سے پڑھ، ہو سکتا ہے کل زیادہ پڑھے۔ تو اعمال میں آدمی اپنی صلاحیت کے اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے اتنا چنے جتنا وہ کر سکتا ہے، لیکن پھر اس پہ کیا کریں؟ پابندی سے اس پہ جمے رہیں۔ پابندی بہت بڑی چیز ہے، کنسسٹنسی جس کو ہم کہتے ہیں، یہ کامیابی کا راز ہے، کامیابی کا راز ہے کہ ایک انسان ایک عمل شروع کرے، اس پر پابندی سے جمع رہے، وہ برابر پہنچے گا، وہ ایک ایک قدم چلے، چھلانگ نہیں لگا رہا، گاڑی میں نہیں بیٹھ رہا، ایک ایک قدم وہ چلتا رہے چلتا رہے چلتا رہے تو پہنچیں گا، یا رک گیا، پہلے بہت دوڑتا تھا، دوڑا پھر رک گیا، کیا فائدہ، منزل پہ پہنچے گئے نہیں، لیکن ایک آدمی دوڑا نہیں، چل رہا ایک ایک قدم وہ پہنچے گا، کیوں؟ رکتا نہیں ہے، رکنا نہیں، پابندی سے کرتے رہنا چاہیے۔ بولے میں، کوئی آدمی بولتا ہے بھائی آؤ اجتماع ہے، دین کا درس ہو رہا، پہلے بہت کرے ہم نے، کیا فائدہ، پہلے بہت کیا ہم نے، کیا فائدہ آپ کا، آج کیوں نہیں، ریٹائر ہو گئے کیا دین سے؟ بہت سارے لوگ کیا ہو جاتے ہیں، دین سے ریٹائرڈ۔ تیرے پہلے حدیث میں کیا ہے، انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا مدار خاتمے پر ہے، تو زندگی بھر بہت کارنامے کیا، اب بھی کرنا چاہیے تجھ کو دین پہ عمل، چھٹی کسی کو نہیں ملتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کے کھڑا کیا گیا سب کے اندر، جبکہ آپ کے پاؤں زمین پر ٹک نہیں پاتے تھے، بول دیے میں نے بہت عبادت کی، آج نہیں کروں گا، نہیں، آخری دن تک کرنے کا کام اخیر تک کرنا چاہیے۔ ایک آدمی کے دل میں یہ عزم ہو کہ میں ہمیشہ کرتا رہوں گا انشاءاللہ، یہ عزم ہونا چاہیے، جو خیر کے کام آج کر رہا ہوں میری طاقت کے حساب سے کروں گا لیکن پابندی سے کروں گا، یہ مزاج ہونا چاہیے۔ اس حدیث کو امام بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے آپ نے فرمایا، اب اخلاق کے اعتبار سے آپ نے فرمایا، افضل الاعمال ان تدخل علی اخیک المؤمن سرورا او تقضی عنہ دینا او تطعمه خبزا، کہا ابن ابی الدنیا نے اس کو قضاء الحوائج میں، اور امام البیہقی نے شعب الایمان میں اس کو ذکر کیا ہے، اور اسی طرح سے ابن عدی نے الکامل میں اس کو ذکر کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں سارے اعمال میں سب سے افضل عمل یہ ہے کہ تو اپنے مومن بھائی کو خوش کر، یہ بھی نیکی ہے۔ ہاں ایک مسلمان ہے، پریشانیوں میں ہے، فقر و فاقہ اس پر ہے، بیمار ہے یا کچھ اور مسائل اس کے ہیں، فیملی پرابلمس اس کے ہیں، ملاقات ہوئی، اس کا سننے کے بجائے اپنا ہی دوڑا اس کے سامنے بیان کرنا شروع کر دیا، جی ڈی پی کم ہو رہا، یا فلاں بے روزگاری بڑھ رہی، یا فلانا عراق میں ایسا ہو رہا، ایران میں ایسا ہو رہا، فلانا سیریا میں ایسا ہو رہا۔ ایک مسلمان ہے، اس کی حوصلہ افزائی کر، اس کی ہمت بڑھا، اس کو یعنی اللہ سے جوڑ، اس کے دل میں پریشانیاں اگر ہیں اس کو کم کر، اس کا دکھ سن اور اس کو خوش کر، امید دلا۔ تو سب سے پہلی چیز کیا فرمائی، ان تدخل اخیک المؤمن سرورا، تو اپنے مومن بھائی کے دل میں خوشی داخل کر، اس کو خوش کرنے کی کوشش کر۔ او تقضی عنہ دینا، یا اس کا قرض تو ادا کر، پورا نہیں تو تھوڑا۔ او تطعمہ خبزا، یا کم از کم، قرض ادا نہیں کر سکتا، کھانا تو کھلا اس کو، اس کے لیے تو بہت بڑی رقم نہیں لگتی۔ تو مسلمان کے ساتھ بھلائی کرنا سارے اعمال میں سب سے افضل ہے، کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان اتنا قیمتی ہے، سارے آسمان اور زمین کے نظام کو ایک مسلمان کے لیے اللہ چلائے گا، ایک مسلمان کے لیے، آسمان زمین ہوائیں سردی گرمی بارش یہ زمین کا اگنا یہ سب کچھ ایک مسلمان کے لیے، وہ ایک اتنا قیمتی ہے، اور جب وہ بھی نہیں رہے گا اللہ سب توڑ پھوڑ کے ختم کر دے گا، پھر قیامت آئے گی۔ تو مسلمان اللہ کے نزدیک بہت قیمتی ہے، اس کی قدر کرنا چاہیے۔ تو کہا کہ تو اپنے مومن بھائی کو خوش کر، یہ بہت بڑی نیکی ہے، یا اس کے قرض کو ادا کر، یا اس کو کھانا کھلا، مسلمان کو کھانا کھلانا بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ لوگوں کو خوش کرنا بھی ایک نیکی ہے، جھوٹے جوک بول کے نہیں، ایسے انداز میں کہ آپ کی بات سے اس کے دل میں خوشی پیدا ہو، وہ اپنے غم کو تھوڑی دیر کے لیے صحیح بھول جائے، پریشان بیمار کے پاس آپ گئے اور جا کے بول بہت خراب ہوئے تم، بیمار سوئے سوئے پڑا ہو بول رہا کیا ہوا، میرے کو آئینہ لاؤ، میرے کو دیکھنا میرا کیا ہوا ہے، آپ جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولتے تھے بیمار کے پاس جا کے، لا باس بہو انشاء اللہ، کوئی بات نہیں، لا باس کا مطلب کیا ہے، کچھ نہیں ہوتا، بیمار ہوا نا کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ پاک کر دے گا اس بیماری میں تم کو، ساری جو بھی سونا آگ میں ڈالے تو کیا ہوتا، پاک ہو جاتا اور بہتر بنا کے نکالے گا اس میں سے اللہ، تو اس کو حوصلہ دینا چاہیے، اس کو خوش کرنا چاہیے، نہ یہ کہ اس کو مطلب اپنی ہمدردی بتانے کے لیے، ایویڈنس دینے کے لیے اس کو ایسا بتایا کہ وہ گھبرا جائے گا، نہیں ہونا چاہیے ایسا، مسلمان سے ملو تو اس کو خوش کرنے کی کوشش کرو۔ نمبر 20، ایمان کی سب سے افضل ترین صفات کیا ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل الایمان الصبر والسماحہ، ایمان کی سب سے اعلیٰ ترین خصلتیں دو چیزیں ہیں، نمبر 1 صبر اور دوسرے سماحت۔ صبر کیا ہے؟ جمے رہنا، دین پر جمے رہنا، ایمان واقعی مطالبہ انسان سے اس چیز کا کرتا ہے کہ ایک آدمی دین پر جمع رہے پابندی کے ساتھ، صبر کے معنی جمنے کے ہیں، اور یہ دو اعتبار سے جمنا ہے، ایک اللہ رب العالمین کی طرف سے تکلیفیں اس پر آئیں گی دین پر چلنے کی وجہ سے، ایمان قبول کرنے کی وجہ سے، کبھی فقر فاقہ آئے گا، کبھی بیماری آئے گی، کبھی کوئی اور مصیبت آئے گی، کبھی دعوت کے میدان میں آئے گی، اس پر جمے رہنا، حق کو چھوڑنا نہیں، دو شکایت کرنا نہیں، دونوں چیزیں ہیں، دین پر جمے رہنا اور اس کو چھوڑنا نہیں حق کو تکلیفوں کی وجہ سے، دو تکلیفیں آئیں گی اللہ کی شکایت نہیں کرنا، کیا اللہ ایسے تکلیف ڈال رہا، دیکھو نا اللہ کیسا کر رہا میرے ساتھ میں، کیا کرے گا وہ دور کرے گا، اللہ کی ڈالی ہوئی تکلیف کسی اور کے سامنے تو شکایت کرے گا، وہ تیری تکلیف دور کر پائے گا؟ نہیں کر سکتا ہے، تو صبر کرنا۔ دوسرے سماحت، سماحت کیا ہے؟ سہولت، ایک آدمی، علماء نے کہا اس میں کہ سماحت یہ ہے کہ ایک انسان اپنی قدرت کے مطابق عمل کرے، اپنی قدرت کے مطابق عمل کرے، یہ نہ کرے کہ بے جا اپنے طاقت سے زیادہ عمل کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، خذوا من العمل ما تطیقون، اعمال میں سے اتنا ہی اپناؤ جتنا تمہاری طاقت ہے، ہر آدمی کی طاقت الگ الگ ہوتی ہے، ہر آدمی کی طاقت الگ ہوتی ہے۔ سنا یہاں پہ واقعہ جمعہ کے خطبے میں، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پورا مال خرچ کر دیا، جو جیب میں تھا سب دے دیا، اب گھر پہ جا کے بیٹھا، بیوی کو کیا بتاؤ گے، کھانے پینے کے لیے، بچوں کی فیس کے لیے، گھر کا کرایہ دینے کے لیے، کیا کروں، امام صاحب کا، امام صاحب ایسا جوش دلائے، ہوش ہی غائب ہو گیا، میرا دے دیا سب جو جیب میں تھا، اور کارڈ بھی دے دیا میرا ڈیبٹ کارڈ، صحیح ہے یہ نہیں، کیوں، تو نبھا نہیں سکتا اسے، وقتی جوش کے تحت نہیں، بلکہ ایک آدمی سوچے سمجھے فیصلے کے تحت عمل کی پابندی کرے، تیری طاقت کتنی ہے، تیری اوقات کتنی ہے، تیری حیثیت کتنی ہے، تو ابو بکر صدیق کی برابری کرنے جا رہا، ویسے نہیں تھے وہ لوگ، وہ دے کے سوچتے تھے اور ہوتا تو دیتا، ان کا حال کیا تھا، سب لٹا کے، اسی لیے صحابی ان سے کہا نا کہ یعنی تمہارے بدلے اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ہم قتل کر دے تو، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کہا کہ اللہ کی قسم میں تو یہ بھی پسند نہیں کروں گا کہ ہمارے بدلے کانٹا بھی چبھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر ایک سے زیادہ جان ہوتی تو وہ لٹا دیتا ہے، ایک ہی جان ہے میرے پاس، تو یہ جو چیز ہے وہ ان کی تھی، ہم لوگ کہاں ہیں، مطلب ہم لوگ بہت دور ہیں ابھی، وہ ہمارے لیے خالی دیکھنے کے لیے، ہاں ماشاء اللہ بہت اچھے لوگ تھے، ہم لوگ ویسے نہیں ہیں، ہم ان کے راستے پہ چل سکتے، ان کی رفتار سے نہیں چل سکتے، فرق ہے اس میں۔ تو افضل الایمان الصبر والسماحہ، تو اس کو امام البخاری نے اپنی تاریخ میں، تاریخ کبیر میں اس کو ذکر کیا ہے۔ اسی طرح سے نمبر 21، بہترین نماز کون سی، اچھے سے اچھی نماز کون سی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل الصلوات عند اللہ صلاۃ الصبح یوم الجمعۃ فی جماعہ، سب سے افضل نماز اللہ کے نزدیک جمعہ کی صبح کی جماعت سے نماز ہے. دن کون سا؟
جمعہ.
کون سی نماز؟ کیسے؟ تین چیزیں ہونا چاہیے. ساری نمازوں میں سب سے افضل نماز کون سی ہے؟ جمعہ کے دن کی فجر کی نماز اور جماعت کے ساتھ. تو یہ تین چیزیں جو ہیں جس میں جمع ہو بہترین نماز ہے، بہترین نماز ہے. تو اس کو امام البحقی نے شعب الایمان میں ذکر کیا ہے. اسی طرح سے افضل الصلاۃ بعد الصلاۃ المکتوبۃ الصلاۃ فی جوف اللیل نوافل. اب یہ تو فریضے کے بارے میں دیکھا ہم نے، نوافل میں کون سی نماز افضل ہے؟ کہا کہ ساری نمازوں میں سب سے افضل نماز فرض نماز کے بعد وہ نماز ہے جو آدمی رات کے وقت میں پڑھتا ہے. کون سی نماز ہے یہ؟ تہجد کی نماز ہے. رات میں آدمی پڑھتا ہے، وہ ساری نمازوں میں سب سے افضل. لیکن کب؟ کس کے بعد؟ بعد الصلاۃ المکتوبہ، فرض نمازوں کے بعد. فرض کا مرتبہ اس سے بڑھ کے ہے. بعض زاہد صوفیوں میں دکھائی دیتا ہے کہ فرائض کی کوئی پابندی نہیں، نوافل کا اہتمام ہے، جہل ہے یہ. افضل کیا ہے؟ ہمیشہ فرض ہمیشہ افضل رہے گا. نفل چاہے گنتی میں بڑھ جائے اس سے کم ہی رہے گا، نفل کبھی فرض کے برابر نہیں ہو سکتا ہے. نوافل فرائض کی تکمیل کے لیے ہیں، وہ فرائض کی مساوات نہیں کر سکتے، برابر ہی نہیں کر سکتے. ہاں میں کوئی کمی رہ گئی فرائض میں، اس کی بھرپائی نفل سے ہوتی ہے. تو کہا کہ سب سے افضل نماز فرض نمازوں کے بعد وہ نماز ہے جو جوف اللیل، جوف پیٹ کو کہتے ہیں، ایک دم رات کے اندر حصے میں اور اخیر حصے میں. کون سا افضل وقت ہے اس کا؟ رات کے تین حصے اگر آپ کر دیں تو تیسرا حصہ جو آخری ہے یہ کیا ہے؟ یہ سب سے افضل ہے، جس میں عموماً شب برات والے سو جاتے ہیں. آدمی کی طاقت ہے بھائی، کبھی جاگا نہیں رات میں. ایسا ایک دن جگائیں گے دولہا بنا کے، اس کو لائٹنگ لگا کے کیا ہونے والا اس کو؟ وہ بیٹھتا 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 جاگتا، پہلے 100 رکعت پڑھا میں نے، اپنا کوٹا پورا کرتا ہوں. اس کے بعد جب آخری وقت ہوتا فجر کا، ذرا گھر پہ بھی جا کے دیکھ کے آتا، جاگ رہے کہ سو رہے. اب گھر پہ جاتا دیکھتا بیوی بھی سوئی ہوئی، بچے بھی سوئے ہوئے، تو میں بھی تھوڑا سو جاتا. جو سو جاتا تو فجر کی نماز بھی غائب. سب سے ڈینجر ٹائم وہ ہے، آدمی سو جاتا اس میں. تو الصلاۃ فی جوف اللیل رات کے وقت میں پڑھی جانے والی نفل نماز. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر یہاں جانا وہاں جانا، جنگیں اور پھر اتنی سرکشی سازشیں، مشرکین کی تکلیفیں، منافقین کی تکلیفیں، یہود و نصارہ، مسلمانوں کے مسائل، پھر دین سکھانا، یہ سب کر کے حضرت عائشہ فرماتی ہیں رات میں آخری وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے نماز پڑھتے تھے، قیام اللیل کرتے تھے. اور جب رات کی نماز ہو جاتی تو وتر کا وقت جب ہوتا اس کو جگا دیتے کہ آپ کی نماز بہت لمبی تھی، حضرت عائشہ کو اٹھا دیتے، پھر کہتے میں بھی اٹھ جاتی. تو اتنا کر کے رات میں آپ پڑھتے تھے، یہاں تک کہ حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اتنا لمبا قیام کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں میں سوجن آ جاتی تھی. ہم نے کہا اللہ کے رسول آپ اتنا مجاہدہ کرتے، کہا کہ کیا میں اس بات کو پسند نہ کروں کہ اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاؤں؟ افلا احب ان اکون عبدا شکورا. کتنی بڑی بات ہے. عمر کتنی ہے آپ سوچیے، 40 میں تو نبوت ملی، 40 کے بعد 13 سال مکہ میں رہے، 40 اور 13 کتنے ہوئے؟ 53 کے بعد کی بات ہے. یعنی اس عمر میں جا کے آپ اتنی نماز پڑھ رہے ہیں، سوچنے کی چیز ہے. تو یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے جس سے معلوم ہوتا ہے سب سے افضل نماز تہجد کی نماز ہے، نوافل میں سب سے افضل ہے. اسی طرح سے تہجد کے علاوہ، تہجد کی نماز نفل ہے لیکن نوافل میں دو قسم کی نمازیں ہیں، ایک رواتب ہیں اور ایک مطلق نوافل ہیں. مطلق نوافل جب جی چاہے پڑھیں. ایک ہے نمازوں کے ساتھ جڑی ہوئی نمازیں ہیں، ان میں کون سی افضل ہیں، کیا کیسے افضل ہیں؟ آپ نے فرمایا افضل صلاتکم فی بیوتکم الا المکتوبہ. سب سے افضل نمازیں کون سی ہیں جو گھروں میں پڑھی جائیں سوائے فرض نماز کے؟ یعنی نوافل کے لیے اصل کیا ہے؟ گھر میں پڑھنا، یہ افضل ہے. لیکن دھوکہ نہیں دینا اپنے آپ کو، گھر پہ جا کے پڑھیں گے، گھر پہ جا کے پڑھیں گے اخبار. ہاں بعض اوقات شیطان کے دھوکے ہیں سارے. فرض نماز تو نہیں ہے گھر پہ، فرض نماز کہاں پڑھنا چاہیے؟ مسجد میں. فرض نماز مسجد میں پڑھی جائے گی. لیکن نوافل کے لیے افضل کیا ہے؟ مسجد میں پڑھنا جائز ہے، کوئی آدمی مسجد میں پڑھتا ہے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جو آدمی اس کے دل میں چور بیٹھا ہوا ہے اس نے مسجد نہیں پڑھنا، اس نے کہاں پڑھنا؟ وہاں ہو جاتی، لیکن وہاں نہیں ہوتی اگر تو پھر آدمی نہیں، اگر کوئی سمجھ لیجئے گھر پہ آ کے نہیں پڑھتا ہے تو اس نے مسجد میں پڑھنا، اور اگر لگتا ہے کہ نہیں پڑھوں گا میں گھر پہ جا کے، تو افضل نماز وہ ہے جو گھر پہ پڑھی جائے، بلکہ وہاں جہاں کوئی نہ دیکھے اس کو اگر وہاں وہ نماز پڑھتا ہے تو 50 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدمی کا ایسی جگہ نماز پڑھنا جہاں اس کو کوئی نہ دیکھے، وہاں اس کو کتنا ثواب ملتا ہے؟ 50 نمازوں کا، بہت بڑی بات ہے۔ تو آدمی نوافل کا اہتمام کرے، سنن کا اہتمام کرے، اور گھر میں پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ بیوی کو بھی ریمائنڈر ہو جاتا، کھانا نہ پکا کے جلدی سے نماز میں لگ جاتی ہو، اور بچے بھی دیکھتے ابو کے ساتھ آ کے کھڑے ہو جاتے، تو نماز کا ماحول گھر میں بھی بنتا ہے۔ لیکن اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دینا، گھر پہ جا کے پڑھیں گے، گھر پہ آ کے بیٹھے پھر لگ گئے واپس کس میں؟ ہاں موبائل واٹس ایپ، ماشاء اللہ معلوم ہے آپ لوگوں کو اچھی طرح سے، موبائل فون نے یعنی کیا کریں پورا یعنی حالات بدل دیا، پورے حالات بدل دیا۔ اسی طرح سے نماز کی صفت خصوصاً نوافل میں کیا بہترین ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل الصلاۃ طول القنوت، افضل الصلاۃ طول القنوت، قنوت کے معنی دوام الطاعہ کے ہیں، لگاتار فرما برداری کرنا ہے، لیکن جب نماز سے اس کو جوڑا جائے تو قیام اور قرت اس کی مراد ہوتی ہے، کیونکہ قرت کہاں ہوتی ہے؟ رکوع میں، سجدے میں نہیں، اتحیات میں نہیں، قرت کہاں ہوتی ہے؟ قیام میں۔ تو سب سے افضل نماز وہ ہے جس میں لمبا قیام ہو، لمبی قرت ہو۔ سب سے افضل نماز کون سی ہے؟ جس میں لمبا قیام ہو اور لمبی اس میں قرت ہو۔ تو یہ نوافل کے اعتبار سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی معمول تھا، لمبا قیام کرتے تھے، یہاں تک کہ پاؤں میں ورم آ جاتا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نوافل کی اصل شان قیام کا لمبا ہونا ہے، اللہ کے سامنے آدمی ہاتھ باندھے کھڑا رہے اور اپنی بندگی کا ثبوت دے۔ اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اللہ کے آگے کھڑے رہو، فرما بردار بنے ہوئے۔ تو یہ لمبا قیام آدمی کرے نوافل میں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ اگر کوئی لمبا قیام کرنا چاہتا ہے لیکن یاد تو زیادہ ہے نہیں، تو ایک تو صورت اس کی یہ ہے، صورتیں یاد ہے، کئی صورتیں بھی ایک رکعت میں پڑھ لے کوئی حرج نہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ قیام اللیل میں اگر ایک آدمی مصحف لے کے بھی پڑھتا ہے، دیکھ کے پڑھتا ہے، تو یہ جائز ہے۔ قیام اللیل میں اگر آدمی مصحف لے کے، آج کل تو موبائل بھی ہے، لیکن نوٹیفیکیشن بند کر دو اس کو تو موبائل اس میں بھی چلو میسج بھی آ رہے ہیں، اس کے اندر جواب بھی دے رہے، نماز پڑھ رہا ہوں میں، نہیں، اس میں آدمی کیا کرے، فلائٹ موڈ میں ڈال دے اس کو، اور اس کے بعد اس میں قرآن کے سافٹ ویئر ہوتے ہیں، آدمی آسانی سے اس کو جیب میں بھی رکھ سکتا ہے، پورا مصحف بڑا لے کے نہیں پڑھا سکتا ہے، تو کم سے کم موبائل میں آدمی لے کے نماز پڑھ سکتا ہے ہاتھ باندھ کے۔ تو یہ بھی اچھی چیز ہے، کرنا چاہے تو آدمی کر سکتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے غلام تھے ذکوان، قیام اللیل میں وہ مصحف لے کے پڑھاتے تھے اور پیچھے لوگ پڑھتے تھے، تو اس میں کوئی قباحت یا ممانعت نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ نماز میں اصل قرت کا حکم ہے، کیسے کا ذکر نہیں، لیکن چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرائض میں دیکھ کے پڑھنے کا ثبوت نہ آپ سے ملتا ہے نہ صحابہ سے، آپ تو امی تھے، صحابہ سے بھی نہیں ملتا ہے، لہذا ہم فرائض میں اور سنن میں نہیں کریں گے۔ ہاں قیام اللیل میں ان سے ملتا ہے تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ جہاں کی وہاں دلیل اپنی جگہ فٹ رہتی ہے، چیزوں کو اپنی جگہ پہ رکھنا چاہیے، زبردستی اس کو اپنی عقل سے تبدیل نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 22، عورت کی بہترین نماز کون سی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر صلاۃ النساء فی قعر بیوتہن، عورت کی، عورتوں کی بہترین نماز وہ ہے جو گھر کے ایک دم اندرونی حصے میں ہو۔ عورت کے لیے مسجد آنا جائز ہے، لازم نہیں ہے، اس کو یاد رکھیے، عورت کے لیے مسجد آنا جائز ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ تمہاری عورتیں اگر تم سے مسجد آنے کی اجازت چاہیں، لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اللہ کی بندیوں کو مسجد میں آنے سے منع مت کرو، تو ان کو منع نہیں کرنا چاہیے، لیکن عورت اجازت مانگے گی اور آئے گی۔ یہ بھی معلوم پڑا حدیث سے کہ عورت کیا کرے گی، شوہر سے یا باپ سے اجازت لے کے جائے گی۔ دوسرا یہ کہ یہاں یہ معلوم ہوا کہ افضل نماز عورت کی کون سی ہے، جو گھر کے اندرونی حصے میں، اس کے لیے افضل وہ ہے نہ کہ مسجد۔ افضل کیا ہے؟ گھر ہے اس کے لیے۔ گھر کا کون سا حصہ جس میں مہمان آتے؟ ہاں، کیوں؟ پردے کی وجہ سے، کہ اس کے لیے بہتر کیا ہے؟ اندر کا حصہ، جہاں کسی کا آنا جانا نہیں، گھر کے خاص ہی لوگ آتے ہیں اس کے اندر، محرم ہی آتے ہیں اس میں، تو ایسی جگہ وہ پڑے جہاں پردے کا اہتمام خاص ہو، نہ کہ ایسے کمرے میں جہاں لوگ آتے جاتے ہیں۔ تو یہ افضل نماز ہے، اس کی زیادہ ثواب ملے گا اس کو۔ لیکن اس سے کوئی یہ دلیل نہ لے کے عورتیں مسجد نہیں جا سکتی، کیوں؟ اس کی حدیث یہ ہے افضل کی، اور اس کی حدیث کیا ہے؟ منع مت کرو۔ تو عورتیں اگر آنا چاہیں تو ان کو منع بھی نہیں کر سکتے، وہ بھی صحیح، یہ بھی صحیح ہے، لیکن فضیلت اس میں ہے۔ اس کو امام الطبرانی نے الکبیر میں روایت کیا ہے۔ صفوں میں بہترین صف کون سی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خیر صفوف الرجال اولها وشرها آخرها وخیر صفوف النساء آخرها وشرها اولها۔ مردوں کی سب سے بہترین صف پہلی صف ہے، بدترین صف آخری صف ہے۔ سب سے بہترین پہلی اور بدترین آخری، اور عورتوں کی سب سے بدترین پہلی، پہلی اور سب سے بہترین آخری۔ کیوں ایسا؟ اس زمانے میں عورتیں بھی مسجد میں آتی تھی اور مردوں کے پیچھے رہا کرتی تھی، تو مردوں سے جتنا قریب ہوں گی اتنا اچھا نہیں، جتنی دور ہوں گی اتنا اچھا۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی کہ سب سے بہترین سب کون سی ہے مردوں کے لیے؟ پہلی۔ بلکہ ایک روایت میں آپ نے فرمایا، اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ پہلی صف میں کتنا ثواب ہے، تو قرآن ڈالنا پڑے گا ان کو صف میں آنے کے لیے۔ جیسے دو جا رہے تھے اور ایک ہی جگہ ہے، نہیں میں جاؤں گا، میں جاؤں گا، ٹھیک ہے، دونوں میں سے قرآن ڈالیں گے، جس کا نام آئے گا وہ جائے گا، کہاں کریں گے، تو بولیں گے تم جاؤ قرآن ڈالو، دوسرے کو کیوں بڑھایا آدمی آگے، خود جائے آگے، قیامت کے دن آگے بڑھائے گا، تو جا جنت بولے گا۔ نیکی کے کاموں میں اللہ تعالیٰ نے سبقت کو بہتر بتایا ہے، فاستبقوا الخیرات کہا نا، خیر کے کاموں میں آگے بڑھو، پہلے آپ وہاں نہیں، خیر کے کاموں میں آدمی آگے بڑھے، ہاں مقام میں پہلے آپ، کام میں پہلے میں۔ قوم کا اگر یہ مزاج بن جائے کہ مقام میں دوسروں کو آگے بڑھائے اور کام میں خود آگے بڑھے، تو قوم بہت کام کر سکتی ہے انشاءاللہ۔ نمبر 24، بہترین روزہ کون سا؟ بہترین روزہ کون سا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، افضل الصیام بعد رمضان الشہر الذی تدعونہ المحرم۔ رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ کون سا ہے؟ اس مہینے کا جسے تم محرم کہتے ہو۔ اس حدیث میں یہ معلوم ہوا کہ محرم سے مراد کون سا روزہ ہوا؟ عاشورہ کا روزہ۔ تو عاشورہ کا روزہ کب ہوتا ہے؟ دس کو ہوتا ہے، عاشورہ کا 9 کو نہیں ہوتا ہے، 10 کو ہوتا ہے، عاشورہ سے بنایا نا، عاشورہ 10 کو ہی ہوتا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا، جب صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، یہود بھی اسی دن تو روزہ رکھتے ہیں، تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، اگلے سال اگر ہم زندہ رہیں تو ہم 9ویں کا بھی روزہ رکھیں گے۔ تو 9ویں کا زائد ہے، وہ مخالفت کی غرض سے ہے، ورنہ اصل روزہ کب ہے؟ 10 کا ہے، تو 10 اصل ہے، اور اس کے ساتھ جوڑی کس کی ہے؟ 9 کی ہے۔ علماء نے کہا کہ یہ جو حدیث ہے اس کی فضیلت اپنی جگہ ہے، لیکن اس سے بھی افضل ایک دوسرا روزہ ہے، وہ کون سا ہے؟ ہاں، ذوالحجہ کا روزہ ہے۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سئل عن صوم یوم عرفہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرفہ کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا، فقال یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ، آپ نے کہا یہ گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے پچھلے سال اور اگلے سال کے۔ پچھلا سال کون سا؟ چل رہا، کیونکہ ذوالحجہ کہاں ہے؟ ایک دم سال کے سٹارٹنگ میں ہے، آخر میں ہے، اور اس کے بعد اگلا سال ہے۔ تو پچھلے اور اگلے دونوں سال کے گناہوں کا کفارہ یہ بن جاتا ہے۔ وسئل عن صوم یوم عاشورہ، آپ سے پوچھا گیا کہ عاشورہ کے روزے کے بارے میں کیا؟ فقال یکفر السنۃ الماضیہ، آپ نے فرمایا پچھلے روزے پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے۔ عاشورہ پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ، اور ذوالحجہ کا عرفہ کا روزہ پچھلا، اور تو یہ دو سال کے گناہ کا، سوچے دو سال کے گناہ اس کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ کنجوس آدمی نے سوچے اللہ اتنا کیسا دے رہا، اللہ دے رہا بھائی، اللہ جو چاہے دے، ہے نا؟ ہم لوگ اپنے بغل اس کو کیسا ہوتا، حدیثوں میں شک کرنے لگ جاتے ہیں، ایک روزی سے ایسا۔ اللہ تعالیٰ ایک زناکار عورت، اس کو ایک کتے کو پانی پلانے پر زندگی بھر کے گناہوں کی مغفرت کر سکتا ہے، وہ روزے جیسے مبارک عمل پر دو سال کے گناہ معاف کر دے، کیا بات ہے؟ نہیں کر سکتا، لیکن یہ قاعدہ یہ ہر ایک کے لیے ہے، وہ پسند آیا تو، نہیں تو نہیں۔ سمجھنا، دونوں میں فرق ہے۔ آپ بولیں گے تو روزے سے بڑھ کے وہ آ گیا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی ایک نیکی سے اور اس کے پیچھے کے جذبے سے خوش ہو جاتا ہے، اور کسی چھوٹے گناہ یعنی نیکی پر بھی اللہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بطور قاعدہ ذکر کیا، یہ سب کے لیے، یہ سب کے لیے، وہ کسی خاص کے لیے تھا۔ وہ ہو گیا ہو گیا، واپس ہوگا کہ نہیں؟ جیسے وہ آدمی بولے میں نماز نہیں پڑھتا، یہ نہیں کرتا، خالی کتوں کو پانی پلاتا، چلے گا؟ ہاں، بولے جب اس کی مغفرت، اس کی پسند کر لی اللہ نے، نہیں کی تیری کی کہ نہیں معلوم، اس کو معلوم ہے۔ تو یہ اصول و ضابطے کے تحت فضیلت ہے، اور وہ کیا ہے؟ پسند آ گیا، آ گیا، دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ تو یہ یعنی علماء نے کہا، ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو فضیلت ہے عرفہ کے روزے کی، اس کی ایک مناسبت یہ بھی ہے کہ اس کا تعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور عاشورے کے روزے کا تعلق کس سے ہے؟ موسیٰ علیہ السلام سے۔ تو فضیلت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بعد میں دیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ حج جو یعنی اللہ کی طرف سے فرض ہوا ہے، 9 ہجری میں فرض ہوا ہے۔ علماء نے راجح قول کے مطابق یہی ہے کہ 9 ہجری میں حج فرض ہوا ہے، تو اخیر میں ہوا ہے۔ تو یہ حدیث بعد والی ہے جس میں ذوالحجہ کی یعنی عرفہ کی فضیلت بتائی گئی ہے، اور اس میں دو سال ہے، اس میں ایک سال ہے۔ ٹھیک ہے، روزوں کے اعتبار سے، نوافل کے اعتبار سے افضل روزے صفت کے اعتبار سے، تتابع کے اعتبار سے کون سے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صم افضل الصیام عند اللہ، یعنی یہاں یہ بتایا جا رہا ہے زیادہ سے زیادہ افضل کیا ہے۔ آپ نے فرمایا، صم افضل الصیام عند اللہ، سارے روزوں میں اللہ کے نزدیک سب سے افضل ترین روزے رکھ۔ کون سے؟ صوم داؤد علیہ السلام، داؤد علیہ السلام کے روزے۔ داؤد علیہ السلام نبی تھے، وہ بھی روزہ رکھتے تھے، دیکھیے روزہ ہم سے پہلے بھی تھا۔ صوم داؤد علیہ السلام کیسے؟ کان یصوم یوما ویفطر یوما۔ حضرت داؤد علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن چھوڑ دیتے تھے۔ ایک دن رکھتے، رمضان کی بات نہیں چل رہی، ایک دن رکھوں گا، ایک دن چھوڑوں گا، داؤد علیہ السلام کا روزہ، نوافل کی بات ہی ہے، ایک دن رکھتے تھے اور ایک دن نہیں رکھتے تھے۔ تو کان یصوم یوما ویفطر یوما، یفطر حدیث میں جو آتا ہے افطر، ایک تو افطار کے لیے بھی آتا ہے جو مغرب کے وقت میں ہم کرتے ہیں، اور ایک آتا ہے روزہ نہیں رکھنا۔ تو آدمی کہے گا ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے تھے، تو وہ افطار مراد نہیں یہاں پہ، جو ہمارے یہاں کھانے والی افطار ہوتی ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ روزہ نہیں رکھتے تھے یعنی کھاتے تھے، توڑنا ہوتا ہے۔ افطار کا مطلب کیا ہے؟ توڑنا، اذا السماء انفطرت، پھٹ جانا آسمان، تو توڑنے کے معنی میں آتا ہے فطر۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صیام الدہر پسندیدہ نہیں ہے۔ بعض صوفیوں کے بارے میں آتا ہے، بعض سلف سے بھی آیا ہے، لیکن وہ مرجوع ہے، وہ مناسب نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے افضل کچھ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے ان کو حدیث نہ پہنچی ہو، ہو سکتا ہے ان کے نزدیک اس کی کچھ تعویل ہو، لیکن افضل ترین چیز کیا ہے؟ کہ ایک آدمی ایک دن روزہ رکھے اور ایک دن نہیں رکھے، سال بھر روزے رکھنا لگاتار، جس کو صیام الدہر کہتے ہیں۔ صیام الدہر، زندگی بھر روزہ، سال بھر روزہ، یہ پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ اسی لیے تین جو صحابی تھے، उन्होंने कहा ना कि मैं जिंदगी भर रोजा रखूंगा, एक ने कहा मैं निकाह ही नहीं करूंगा, और एक ने कहा मैं रात भर सोऊंगा ही नहीं, इबादत ही करूंगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमरे से बाहर निकले, आपने कहा तुम ही हो जो ऐसा ऐसा कह रहे हो? हाँ अल्लाह के रसूल। कहा कि मैं रात में कयामुल लैल करता हूं, सोता भी हूं, मैं रोजा रखता हूं, छोड़ भी देता हूं, और देखो मैंने इतने सारे निकाह किए हैं, निकाह करना मेरा तरीका है, तो जो मेरे तरीके से एराज करे मुझसे नहीं। इस हदीस से क्या मालूम हुआ? अफजल क्या है? कभी रोजा रखना, कभी नहीं भी रखना, लगातार रोजे रखना जिंदगी भर, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका भी नहीं और आपने इसको अफजल करार दिया भी नहीं। तो ये बुखारी और मुस्लिम की रिवायत जो मैंने बयान की, और इससे मालूम होता है कि अफजल तरीन सौम ये है। अफजल हज या हज के अफजल तरीन अमाल में से क्या है? आपने फरमाया अफजलुल हज अल अज्ज व सज्ज। अफजलुल हज अल अज्ज व सज्ज। अल अज्ज का मतलब होता है तल्बिया, जब हम कहते हैं तो उसकी आवाज ऊंची रखी जाए, लबैक अल्लाहुम्मा लबैक तल्बिया जो करते हैं तो ये ऊंची आवाज से किया जाए, जहरन किया जाए। और वह सज्ज कुर्बानी का जो जानवर हज का होता है, कुर्बानी का जानवर जबा करके उसका खून बहाना। तो ये दो आमाल हैं जो हज में अफजल तरीन आमाल हैं, तल्बिया और जबह। तल्बिया और जबह ये आजम आमाल है हज के। हाजियों के लिए यहां नहीं कि कुर्बानी में आदमी करें लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, नहीं, बल्कि कहां के लिए है? ये हज के लिए है, अल अज व सज। बाज लोग कहते हैं कि इतने सारे जानवर जबा करते हैं और गोश्त का क्या, और क्यों जान जीव हत्या करते? हमारे दिन में ऐसा है, हमारे दिन में ऐसा है कि जानवर जबा किया जाएगा तो हम करते हैं। अब इतने पैसे जमा करेंगे तो कितने गरीबों के घर बसेंगे, शादियां होंगी। हाँ सिगरेट छोड़ते रहा, घर में इतने खर्चा करता, केबल नेटवर्क निकालते रहा, है ना, मोबाइल इतना महंगे क्यों ना, आईफोन तेजिए तेरे को छोटा सा ले ले, नोकिया वाला पुराना नहीं करता आदमी, अपनी फजूल खर्ची बाकी रखता है, शरी अहकाम को कट करने की कोशिश करता। क्यों कुर्बानी करते इतनी तुम, क्यों पैसा इतना डालते उसके अंदर, इतने बकरे महंगे क्यों लाते? नहीं, शरी आमाल छोड़े नहीं जाएंगे, शरी आमाल का एहतमाम जारी रहेगा, इस्लामी शायर को जिंदा रखा जाएगा, बाकी जिंदगी से हम वहां हम कम करेंगे लेकिन यहां से कम नहीं करेंगे। मॉडर्न माइंड गड़बड़ नहीं करना चाहिए इसमें, तो याद रखिए इस चीज को। डिबेट देख के आप मुतासिर ना हो, आगे डिबेट आएंगे ऐसे, हाँ आगे डिबेट बहुत आने वाले हैं। इस हदीस को इमाम तिर्मिदी, इब्ने माजा, हाकिम और बहकी ने, और इसी तरह से इमाम अबू याला ने रिवायत किया है। बेहतरीन हिजरत कौन सी है? 26। हिजरत किसको कहते हैं? छोड़ना, छोड़ना जगह, छोड़ना शख्स, छोड़ना काम, छोड़ना, तीनों एतबार से होता है। जगह छोड़ना जैसे दारुल कुफर को छोड़ के दारुल ईमान में जाना, या ऐसी बस्ती छोड़ना जहां पर दीन पे नहीं चल सकते हैं और ऐसी बस्ती में जाना जहां दीन पर चलना आसान हो। फिर उसको हुजूर से निकल के सालहीन के साथ जाए, जैसे वो 99 कत्ल किया था, उसको क्या बोले था आलिम ने, क्या कहा था? इस बस्ती से जा, ये अच्छी बस्ती नहीं, उन लोगों के पास जा, जाके वहां इबादत कर। छोड़ना बुरे माहौल को, दो बुरे लोगों को छोड़ना, बिदाती फासिक फाजिर, उनकी मजलिसों से दूर रहना, सिर्फ हमेशा करते आए इसको, छोड़ो उसको, दूर रहो उससे। बुरा सोहबत हदीस में बताया गया, इतर वाला, हाँ भट्टी वाला, बुरी सोहबत छोड़ना, इसी तरह से बुरे आमाल छोड़ना। तो हदीस में क्या है? अफदलुल मुहाजिरीन मन हजरा मा नहल्लाहु तआला अन्हु। सारे मुहाजिरीन में सबसे अफजल मुहाजिर वो है जो उन चीजों को छोड़े जिनसे अल्लाह ने मना किया है, उन चीजों को छोड़े जिनसे अल्लाह ने मना किया है। बहुत सारे लोगों पे जवाल, हाँ अच्छा, सोने वाले को उठाओ तो बता, नहीं सो रहा। अफ़ज़ल मुहाजिरीन मन हजरा मा नहल्लाहु तआला अन्हु। सारे मुहाजिरीन में सबसे अफजल मुहाजिर वो है जो उन चीजों को छोड़ दे जिनसे अल्लाह ने मना किया है। तो इमाम तक बहुत सारे लोगों को तो मालूम ही नहीं हो, क्यों हंस रहे लोग वो भी हंस रहे,
कुछ बात ऐसी होगी भाई मैं अभी तो नींद से उठा हूँ, अब अगर नहीं हंसता हूं तो मालूम हो जाएगा कि मैं सो रहा था। अफ़ज़लुल मुहाजिरीन मन हजर मा नहा अल्लाह तआला अन्हु, हिजरत का मकसूद क्या है? एक आदमी बुरे इलाके को छोड़े क्यों? वो गुनाह में मुब्तला होगा। एक आदमी बुरे लोगों की सोहबत छोड़े क्यों? इससे कि उनके साथ रहकर वो गुनाह में मुब्तला होगा। तो इन दोनों हिजरतों का मकसद भी ये है कि एक इंसान गुनाह से बचे। तो असल मकसूद हिजरत का ये है कि एक आदमी कुफ्र और मासियत से बचे। तो कहा कि सारे मुहाजिरीन में सबसे अफजल वो है कि जो अल्लाह ताला की मना की हुई चीजों को छोड़े। इब्ने कय्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं इंसान की पूरी जिंदगी आदमी हिजरत करता है कुफ्र शिर्क से ईमान की तरफ, बिदात से और आजाद रवि से रसूल की ताअत और सुन्नत की तरफ, अल्लाह की यानी नाफरमानी से अल्लाह की ताअत की तरफ। एक आदमी जिंदगी भर उसकी हिजरत चलती रहती है, अपनी जरूरियात से फारिग होके अल्लाह की तरफ रुजू, मसाइल के अंदर अल्लाह की तरफ, उसका कल्ब कभी कल्ब से कभी बदन से। एक आदमी को एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है, एक हाल से दूसरे हाल की तरफ हिजरत होती है उसकी। जिंदगी भर आदमी उसके हालात एक हाल से दूसरे हाल में जाता रहता है। उसको छोड़ना है गफलत से अल्लाह के जिक्र की तरफ, मासियत से ताअत की तरफ, कुफ्र शिर्क से ईमान और तौहीद की तरफ, बिदात से सुन्नत की तरफ, आजादी से पाबंदी की तरफ। जिंदगी भर करना है, ये हिजरत चलती रहती है। सबसे अफजल जिहाद कौन सा है? नंबर 27। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अफजलुल जिहादी मन जाहद नफ्सहु फी दातिल्लाह अज़्ज़ वजल। सबसे अफजल जिहाद यह है कि आदमी अल्लाह ताला की रिदा के लिए, अल्लाह ताला की तलब में अपने नफ्स से मुजाहदा करे। सबसे अफजल जिहाद कौन सा है? अपने नफ्स से जिहाद करना। इससे दूसरे जिहाद की नफी नहीं होती है, उसके अपने मरातिब हैं, उसके अपने औकात हैं। जिहाद के बारे में ये नहीं कहा जाएगा कि जिहाद खाली नफ्स से जिहाद करना है, अफजल है, बाकी अपनी जगह बाकी हैं। ये नहीं कि आदमी सब कहे जंग इस्लाम में जंग नहीं है, जिहाद है ही नहीं। जिहाद का मतलब नफ्स से जिहाद है। देखो सूफी साहब जैसा कर रहे हो, ऐसा हक हो हक हो हक हो। जंग इस्लाम में है और कयामत तक रहेगी, कयामत तक रहेगी। तो जिहाद इस्लाम में है, लेकिन अफजलुल जिहाद क्या है? अपने नफ्स से जिहाद करना, शैतान के मुकाबले में जिहाद, नफ्स से जिहाद। ये सारे जिहाद मुख्तलिफ किस्में हैं, फासिकीन से जिहाद। असल जिहाद क्या है? असल मकसूद ये है कि आदमी नफ्स के खिलाफ लड़ने वाला बने। दूसरों के खिलाफ लड़ना ये आसान है, अपने नफ्स के खिलाफ लड़ना ये मुश्किल है। इमाम तबरानी ने इसको रिवायत किया है। इसी तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अफ़दलुल जिहादी अन युजाहिद अर्रजुलु नफ्सहु वहवा। अफजल जिहाद यह है कि आदमी अपने नफ्स और अपनी ख्वाहिशात से जिहाद करे। दूसरा जिहाद उसकी हदीस आगे आ रही है, वो भी जिहाद हमको देखना है। इब्न नज्जार ने इसको रिवायत किया है। इसी तरह से जिहाद की कौल के एतबार से दूसरी किस्म क्या है? फरमाया अफ़दलुल जिहादी कलिमतु अदलिन इंद सुल्तानिन जाइर। अफजल जिहाद यह है कि जालिम बादशाह के सामने अदल और इंसाफ की बात आदमी करेंगे। एक बादशाह जालिम है, लोगों पे जुल्म करता है, अब उससे मुलाकात करके आदमी उसके सामने कहे ये जुल्म है, नहीं होना चाहिए, तुम इंसाफ करो और सही बात यह है, या वो कोई गलत काम करे, जुल्म करे और किसी से पूछे सही किया ना मैंने, अब ये क्या कहे, हां बोले कि ना बोले, तो अब ये क्या बोल रहा है? नहीं, ये जुल्म है, इंसाफ नहीं है, ये बहुत खतरनाक खतरे की चीज है, इसकी गर्दन भी उड़ा सकता है। तो ये जिहाद है कि एक आदमी जालिम बादशाह के सामने क्या करें? हक बात बोले, अदल की बात बोले, इंसाफ की बात बोले। तो ये भी याद रखें, हाँ ये इससे कोई दलील ना ले कि रास्तों में प्रोटेस्ट करना जो है क्या है वही है, नहीं, वो रास्ते में बोलने की चीज नहीं। किधर है? इंद सुल्तान जाए, जालिम बादशाह के पास, जालिम बादशाह के पास, तो उसके पास जाके उससे मुलाकात करके या खत भेज के उसके पास, उस तक बात पहुंचना चाहिए, उसको बोलना चाहिए, नहीं कि पूरे गांव में आदमी बोले, उससे वो मानने वाला भी नहीं मानता। और कितने सारे प्रोटेस्ट होते, आजकल तो प्रोटेस्ट जो है ये रस्म बन गया है, गवर्नमेंट भी केयर नहीं करती, करने तो थोड़े दिन करेंगे उसके बाद चुप बढ़ जाएंगे, क्योंकि उनको मालूम है ये रेगुलर कर पाएंगे نہیں, اس کا ایک سیزن رہتا ہے. چاہے قرآن کے خلاف کوئی بول دیا, چار دن پروٹیسٹ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بول دیا, پانچ دن پروٹیسٹ, یہ چلتا ہے. اس کے بعد میں ختم ہو جاتا ہو, ان کو معلوم ہے کتنے دن چلنے والے, ان کی بیٹری زیادہ نہیں, بیٹری اترے گی ان کی, رک جاتے. کیا کیا اس کے بعد؟ اس کے بعد کیا؟ کچھ بھی نہیں, ختم. آدمی کو چاہیے کہ وہ حل نکالے مسائل کا. اگر کوئی قرآن کے بارے میں بول رہا ہے, تم صحیح کیا ہے بتاؤ قرآن میں. بولے ہم کو نہیں معلوم تو کیسا بتائیں گے ہم. رسول کے بارے میں کوئی بتا رہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ٹیررسٹ ہیں, تم بتاؤ. نہیں ہے, آپ رحمت للعالمین ہیں, آیت بھی تو پڑھنے نہیں آتی اس کو, تو ہم کیا بتائیں گے لوگوں کو. تو یہ نہیں کہ ہم چار دن کا پروٹیسٹ کر کے اپنا دل خوش کریں, یا ہم بری ذمہ بھائی ہم نے تو کرے. اکثر اس میں کیا ہوتا ہے, ارے یار نہیں کریں گے پروٹیسٹ تو لوگ بولیں گے تم کچھ بھی نہیں کرے چپ بیٹھے ہوئے. بہت سارے پروٹیسٹ پبلک کی وجہ سے ہوتے ہیں کہ اپنی برات ظاہر کرنے کے لیے, بھائی ہم نے تو کیے, باقی کسی نے کیا کہ نہیں کیا, دیکھو ہم پہلے. یہ پولیٹیکل ایک اٹمپٹ ہوتا ہے. سب کی نیتوں کے بارے میں ہم نہیں بولتے ہیں, لیکن پروٹیسٹ سے حاصل کیا ہے, حل نکالنا چاہیے اس کا, حل نکالنا چاہیے اس کا. تو اس حدیث کو امام احمد, ابو داؤد, ترمذی, ابن ماجہ نے روایت کیا ہے, اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بہت ہی بڑا جہاد ہے کہ ایک انسان ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات بولے اور انصاف کی بات کرے. نمبر 28, قرآن کی سب سے افضل سورت کون سی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, افضل القرآن الحمد للہ رب العالمین. قرآن میں سب سے افضل کیا ہے؟ الحمد للہ رب العالمین. سورتوں کے بارے میں اس کی پہلی آیت سے بھی بتایا جاتا ہے کہ کون سی سورت ہے. اگر اس کا نام نہ لیا جائے بلکہ پہلی آیت پڑھی جائے تو بھی اس سورت کی یعنی تعریف مراد ہوتی کہ فلاں سورت اس سے مراد ہے. یہ نہیں کہ اتنا ہی افضل ہے, بلکہ مراد کیا ہے, وہ پوری سورت. تو سارے قرآن میں سب سے افضل سورت کون سی ہے؟ سورۃ الفاتحہ. بہت عظیم شان سورت ہے, اور سارے علوم, زندگی کا مقصد اور ساری خیر اس میں جمع ہے. ابن قیم نے الفوائد میں بہت ہی جامع انداز میں مختصر تفسیر اس کی بیان کی ہے, واقعی پڑھنے لائق ہے, جس میں انہوں نے بتایا کہ واقعی سورۃ فاتحہ میں سب آ جاتا ہے. اس حدیث کو امام حاکم اور بیہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے. دوسری روایت میں تفصیل اس کی ہے. ابو سعید بن معلہ کہتے ہیں, مر بی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا اصلی, میں نماز پڑھ رہا تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے. فدعانی, آپ نے مجھ کو آواز دی, بلایا. فلم آتی ہی حتی صلیت ثم اتیت, میں نہیں گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو بلایا, میں نہیں گیا یہاں تک کہ میں نے اپنی نماز مکمل کی اور پھر گیا. فقال ما منعک ان تأتینی, آپ نے پوچھا کیوں نہیں آئے تم, کیوں نہیں آئے. فقلت کنت اصلی, کہ اللہ کے رسول میں نماز پڑھ رہا تھا. فقال الم یقل اللہ, کہ اللہ تعالیٰ نے یوں نہیں کہا, یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایسا نہیں کہا ہے کہ اے ایمان والو, جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں پکارے تو تم فوراً جاؤ جب بھی تمہیں پکارے, تاکہ تمہیں وہ زندگی دے, تاکہ تمہیں وہ زندہ کرے, یحییکم تمہیں زندہ کرے. ثم قال الا اعلمک اعظم سورۃ فی القرآن قبل ان اخرج من المسجد. آپ نے کہا کیا میں تم کو قرآن کی سب سے عظیم الشان سورت نہ سکھاؤں اس سے پہلے کہ میں مسجد سے باہر نکلوں. فذهب النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیخرج من المسجد, کچھ دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر جانے لگے. فذکرتہ, تو میں نے آپ کو یاد دلایا. فقال الحمد للہ رب العالمین, کون سی سورت ہے وہ؟ الحمد للہ رب العالمین. ہی السبع المثانی, یہ سات بار بار دہرائی جانے والی آیتیں ہیں. والقرآن العظیم الذی اوتیتہ, یہ قرآن عظیم ہے جو اللہ رب العالمین نے مجھ کو عطا کیا ہے. قرآن کے معنی عربی زبان میں کیا ہیں؟ دو. ایک جس کو ہم پڑھتے ہیں قرآن کریم جو اللہ کی کتاب ہے، اور دو پڑھنے کو بھی عربی زبان میں قرآن کہتے ہیں، پڑھنے کو پڑھی ہوئی چیز کو بھی کیا کہتے ہیں قرآن، اور پڑھنے کو بھی قرآن۔ تو قرآن عظیم، عظیم الشان پڑھنا وہ کیا ہے؟ سورۃ الفاتحہ سب سے عظیم سورت ہے۔ اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ نفل نماز کسی وجہ سے توڑی جا سکتی ہے، نفل نماز، اور بعض محدثین کا یہی منہج ہے کہ نفل نماز جیسے نفل روزہ توڑا جا سکتا ہے، نفل نماز بھی توڑی جا سکتی ہے، اس سے آدمی گناہگار نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ نے کیا کہا، وہ تو فرض نماز تو پڑھ نہیں رہے تھے، تو آپ نے کیا کہا کہ تم کو کس چیز نے روکا کہ میں نے بلایا تم نہیں آئے؟ پھر آپ نے آیت پڑھی کہ اللہ نے کیا فرمایا، اے ایمان والو، کیا جب اللہ تعالی اور اس کا رسول تمہیں بلائے استجیبو، استجابت تمہارے اندر ہونا چاہیے، تم کو بات قبول کر کے فوراً مان لینا چاہیے، اس کو پورا کرنا چاہیے، یعنی آنا چاہیے۔ اذا دعاکم، جب تمہیں بلائیں، کیوں؟ لما یحییکم، تاکہ تمہیں زندگی دے۔ معلوم ہوا اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننے میں زندگی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی بات نہ ماننے میں موت ہے۔ ذکر کرنے والا دل زندہ ہے، ذکر چھوڑنے والا دل مردہ ہے۔ کون سی حیات ہے؟ وہ قلب کی حیات ہے۔ تو طاعت سے دل زندہ ہوتا ہے، اور معصیت سے، نافرمانی سے دل مردہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ ثم قصد قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة، یہود سے اللہ نے کہا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں، کہا اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، تو پتھر سے زیادہ سخت، پتھر کی طرح یا اس سے زیادہ سخت ہو گئے۔ کیوں سخت ہوئے؟ نافرمانی کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے۔ تو نافرمانی دل کی موت کا ذریعہ ہے، اور فرما برداری، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ماننا، یہ دل کے لیے کیا ہے؟ حیات ہے، زندگی ہے۔ امام البخاری نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ نمبر 29، قرآن کی سب سے افضل آیت کون سی ہے؟ سب سے افضل آیت کون سی ہے؟ آیت کریمہ، جس کے بعد ہاں بریڈ اور گوشت ملتا ہے، سڑے ہوئے اخروٹ پہ پڑھتے ہیں، جو پڑھنے والے کو معلوم تک کیوں پڑھ رہے بھائی، کائے کے لیے؟ اور وہ اس کا کیس اٹکا ہوا ہے نا، وہ حضرت کا، ان کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ آیت کریمہ، آیت کریمہ مصیبت میں پڑھنے کی چیز ہے، لیکن انفرادی ہو، یہ نہیں کہ اخروٹ لے کے بیٹھے پورے گاؤں میں اور وہ پڑھیں، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ عن ابی بن کعب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا المنذر، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا، اے ابو المنذر، ابا المنذر، ای آیت معک من کتاب اللہ اعظم، تمہارے پاس جو قرآن ہے، جو علم تم نے حاصل کیا ہے قرآن کا، جتنا یاد کیا ہے، اس میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ استاد اپنے شاگرد کا امتحان لے سکتا ہے، یہ دلیل ہے ایگزامس کی۔ قال قلت اللہ ورسوله اعلم، کہا اللہ اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ صحابہ کا ادب ہے کہ وہ جانتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر پوچھ رہے ہیں تو آپ کو نہیں معلوم، اس کے لیے نہیں پوچھ رہے ہیں، بلکہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کچھ سکھانے کے لیے۔ تو کہا اللہ اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ قال ابا المنذر، پھر آپ نے کہا، اے ابو المنذر، ای آیت معک من کتاب اللہ اعظم، تمہارے پاس اللہ کی کتاب میں سے سب سے عظیم الشان آیت کون سی ہے؟ یعنی تم نے کون سی یاد کی ہے؟ اب جب دوبارہ پوچھے تو کیا سمجھے؟ اب واقعی پوچھ رہے ہیں مجھ سے۔ تو کیا کہا؟ قلت اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ والی، یعنی آیت کرسی۔ تو کہا کہ یہ آیت پڑھی، تو کہا فضرب فی صدری، سینہ تھپتھپایا میرے اس طرح سے، اور کہا لیہن لک یا ابا المنذر العلم، اے ابو المنذر، تمہارے لیے علم تمہارا مبارک ہو، تمہارے لیے تمہارا علم مبارک ہو، یعنی تمہارا جواب کریکٹ ہے، صحیح ہے تمہارا جواب۔ تو امتحان لیا، جب جواب دیا تو آپ نے اس کی کیا کی؟ تصدیق کی، اور کہا کہ تم کو تمہارا علم مبارک ہو۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ طالب علم کو دعا دینا چاہیے علم کی برکت کی۔ تو اس سے اور سینہ تھپتھپا دیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یا کبھی ہاتھ پکڑ لیتے تھے، کبھی کندھے پہ ہاتھ رکھتے تھے، مختلف روایات اس سلسلے میں۔ تو یہ آپ کی قربت کا ایک طریقہ تھا صحابی سے، یعنی آپ ہاتھ کبھی پکڑ لیا، کبھی کندھے پہ ہاتھ رکھ لیا، کبھی تھپتھپا دیا سینے پہ، تو اس طرح سے آپ اپنا تعلق صحابہ سے ظاہر کرتے تھے۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے، اور اسی کے قریب الفاظ میں تھوڑے فرق کے ساتھ یہ صحیح مسلم میں بھی حدیث موجود ہے۔ نمبر 30، بہترین تعوذ کیا ہے اللہ کی پناہ مانگنے کے لیے، کیا کر سکتے ہیں سب سے بہترین؟ ابن عابس الجہنی کہتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال له یا ابن عابس الا ادلک او قال الا اخبرک بافضل ما يتعوذ به المتعوذون، کہا کہ اے ابن عابس، کیا میں تمہیں نہ سکھاؤں وہ چیز جس کے ذریعے پناہ مانگنے والے پناہ لیتے ہیں، وہ سب سے بہترین اور افضل چیز جس کے ذریعے لوگ اللہ کی پناہ حاصل کرتے ہیں۔ قال بلا یا رسول اللہ، ابن عابس الجہنی رضی اللہ عنہ کہا ضرور اللہ کے رسول، مطلب اللہ کے رسول بتا رہے اور ہم نہ بولیں، تو یہ سوال پوچھنے میں کیا پھر فائدہ؟ سوال پوچھنے میں فائدہ یہ کہ اٹینشن پوری الرٹ، ایک دم آدمی دھیان سے سنتا ہے سوال کی وجہ سے۔ تو کہا کہ ضرور اے اللہ کے رسول، قال قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس ہاتین السورتین، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ دونوں صورتیں، اس کو امام النسائی نے روایت کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ دونوں صورتیں بھی قرآن کا حصہ ہیں۔ یہ دونوں صورتیں کیا ہیں؟ قرآن کا حصہ ہے۔ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں لیکن صورت نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی دعا ہے۔ لیکن اس سے حدیث میں لفظ کیا ہے؟ ہاتین صورتین، یہ دو صورتیں، یہ کس کا فیصلہ ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو یہ قرآن کی دو صورتیں مستقل ہیں، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے مصحف میں ہی اس کو شامل کیا۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ بہترین پناہ جو اللہ سے مانگی جائے سیکیورٹی کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے، کس سے؟ جادو سے یا کسی اور شر سے، شیطان سے۔ تو اس سب سے پناہ مانگنے کے لیے یہ دو بہترین صورتیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ رات میں جب لیٹتے تو تین صورتیں پڑھتے، کون سی؟ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، پڑھتے، ہاتھ میں تھتکارتے اس طرح سے، پھر چہرہ، سر، پورا بدن، پاؤں تک پورا اس طرح سے ہاتھ پھیرتے، پھر اس کے بعد پھر پڑھتے، پھر تھتکارتے، پھر چہرہ، سر، بدن پورا، پاؤں تک، پھر اس کے بعد پھر پڑھتے تینوں صورتیں، اور پھر چہرہ، سر، ہاتھ، پاؤں، پورا بدن اس طرح سے ہاتھ پھیرتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دائمی معمول تھا، تو اس کا اہتمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ کرتے تھے۔ یہ کرنے والا جادو، جن اور کرنی، دھرنی، برنی، جو بھی ہے، کالا جادو، گورا جادو، وہ تو کالا جادو ہوا، اچھا آپ نے کالا جادو رہتا تو کم سے کم گورا جادو بھی ہوگا، کوئی ہیری پوٹر، ہاں بچوں کو بچاؤ، کوئی گورا جادو اسلام میں نہیں ہے کہ بولے نہیں یہ نیک جادو ہے۔ نیک جادو کون سا رہتا بھائی؟ کفر ہے جادو۔ جادو کیا ہے؟ جادو کفر ہے، تو جادو سے بچنا چاہیے، اور جادو کی کوئی بھی اچھی قسم نہیں ہے، اس لیے اس کو کالا، کیا وہ پورا جادو کالا ہے؟ پورا کالا ہے وہ۔ اس سے حفاظت کے لیے کیا ہے؟ یہ معاوضات ہیں، آدمی روزانہ اس کا اہتمام کریں، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں وہ آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور ہم کو مسنون اعمال کے اہتمام کی کوشش کرنے والا بنائے۔ ادھر ادھر کے زبردستی کے ذکر و اذکار لوگ دیتے ہیں، کوئی دلیل اس کی نہیں ہوتی ہے، یہ زیادہ اچھا ہے اور آسان بھی ہے۔ مسلمانوں میں سے شاید ہی کوئی ہوگا جس کو یاد نہیں ہے، تو عموماً فاتحہ دینے والوں کو بھی یاد ہے، تو یہ آدمی ان کا اہتمام کرے، بجائے اس کے کہ دور دور کی چیزیں کچھ بھی لا کے آدمی پڑھتا رہے جو پڑھنے بھی نہیں آتا اس کو۔ تو یہ صورتیں پڑھنا یہ حفاظت کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھتا فرمائے۔